إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے آخرت کی دنیا میں ایک انسان کے لیے جنت میں جانے کا موقع رکھا ہے اور چاہے آدمی دنیا میں غریب ہو یا امیر ہو چاہے گورا ہو یا کالا ہو چاہے عرب ہو یا عجم ہو اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن جنت میں جانے کے لیے جنت کا حقدار بننا ضروری ہے جب تک کہ ایک انسان اپنے اندر جنت کی اہلیت پیدا نہ کرے وہ جنت کے لائق نہ بنے اللہ تعالیٰ کے پیمانے میں اللہ تعالیٰ کی ترازو میں جنت میں جانے کے لائق وہ ثابت نہ ہو تب تک کہ جنت اس کو نہیں مل سکتی ہے جنت وہ مقام ہے جہاں پر نہ غم ہے نہ پریشانی ہے نہ موت ہے نہ بھوک پیاس ہے نہ پریشانی وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جا کر انسان ناکام نہیں ہوگا بلکہ اس کو کبھی بھی ناکامی کا احساس نہیں ہوگا اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا کبھی بیماری نہیں ہوگی نہ پیشاب پاخانہ ہوگا نہ کسی قسم کی کمی اور کمزوری ہوگی نعمتیں بھرپور ہوں گی اور اعلیٰ ترین نعمتیں ہوں گی کبھی ختم نہیں ہونے والی نعمتیں ہوں گی اور سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین کی رضا اس کو ملے گی اللہ کی رضا کا پروانہ اس کو ملے گا اور اللہ رب العالمین کا دیدار اس کو نصیب ہوگا ہمیشہ ہمیشہ جنتی خوشحال رہیں گے اور وہاں پر اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ ان پر اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتیں نازل کرے گا لہذا ایک آدمی کو جنت کی تمنا کرنا یہ نہ صرف اس کے ایمان کا تقاضا ہے بلکہ واقعی اس کی فطرت کا بھی تقاضا ہے انسان کی فطرت میں ہے کہ ایک ایسی دنیا ہو جہاں انسان کی ساری چاہتیں پوری ہوں اور دنیا کو جب آدمی واقعی دیکھتا ہے تو یہاں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ایسا نہیں ہے یہاں انسان کی ضرورت کے لیے سب کچھ دکھائی دیتا ہے لیکن انسان کی چاہت کے مطابق سب کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہت کے مطابق جو کچھ رکھا ہے وہ جنت میں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اور دوڑو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اپنے رب کی مغفرت کی طرف وجنہ اور جنت کی طرف دوڑو عرضہ السماوات والارض جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اعدت للمتقین یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ڈر سے پرہیزگاری والی زندگی اپناتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ جنت کے بارے میں ایک بہت اہم قاعدہ بیان کیا ہے پہلی بات بیان کی وسارعوا جلدی کرو دوڑو مسارعت کرو ایک دوسرے سے آگے دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرو اس لیے کہ جنت کے کئی درجات ہیں ہر انسان کے لیے موقع ہے کہ وہ ایک تو جنت میں داخل ہو دوسرے یہ کہ جنت کے اعلیٰ ترین مراتب کے لیے کوشش کرے جنت کا صرف ایک مرتبہ نہیں ہے بلکہ حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جنت کے 100 درجات ہیں امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے تو ایک آدمی کے لیے دنیا میں موقع ہے نمبر ایک کہ وہ جنت کی طرف دوڑے جلدی کرے دیر نہ کرے اس سے بات معلوم ہوتی کہ جنت کی طرف دوڑنے کا انسان مکلف ہے یہ نہیں کہ آدمی بیٹھا رہے بے عمل ہو جائے اور بے فکری کی زندگی جیے اور لاپرواہی کے ساتھ دنیا کی طرف دوڑتا رہے اور پھر اللہ تعالیٰ تحفے میں اس کو جنت دے دے اللہ کو ایسے انسان کی ضرورت نہیں ہے جس کو جنت کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسا انسان قیمتی نہیں جس کی نگاہ میں اللہ کی سب سے قیمتی چیز قیمتی نہیں ہے. جس انسان کی زندگی میں اللہ کی نگاہ میں سب سے قیمتی جو جنت ہے, جو اللہ کا تحفہ ہے, اگر اس کی نگاہ میں قیمتی ہے اور اس کے لیے اپنی اس قیمتی زندگی کو وہ صرف کرتا ہے, اپنی اس قیمتی زندگی کو وہ اس کے لیے لگاتا ہے, تب جا کر وہ آدمی اللہ کے نزدیک قیمتی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے وہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, جو تم نے عہد مجھ سے کیا ہے تم پورا کرو, میں بھی اپنا عہد تم سے پورا کروں گا. لہذا انسان کے پاس جو زندگی ہے, انسان کے پاس جو اس کے قلب اور عمل کی صلاحیت ہے, اس کی سوچ, اس کا یقین اور اس کا عمل, اس کا قول, یہ جو صلاحیتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں, اللہ کی مرضی کے مطابق جب انسان ان کو استعمال کرتا ہے تب جا کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی عطا کا حقدار بنتا ہے. لہذا اللہ نے فرمایا وَسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. اس لیے کہ پہلا مسئلہ گناہوں سے مغفرت کا ہے, جنت کا معاملہ بعد کا ہے. جب تک کہ ایک آدمی گناہوں سے, گناہوں کی گندگی سے پاک نہیں ہوتا ہے, وہ جنت کی جیسی پاک جگہ میں داخلے کا حقدار نہیں بن سکتا ہے. ایک آدمی مسجد میں آئے اور گندگی کے ساتھ آئے, ایسا نہیں ہوتا ہے. آدمی پہلے پاک صاف ہوتا ہے, اچھا لباس پہنتا ہے اور اسی کے ساتھ باوضو ہوتا ہے, مسجد میں آتا ہے. جسم پر نجاست لگی ہو اور نجس کپڑے ہوں اور جنابت کی حالت میں ہو اور مسجد میں آئے, نہیں ہوتا ایسا. دنیا میں آدمی پاک جگہ مسجد میں جاتا ہے, پاک ہو کر جاتا ہے. جنت اعلیٰ ترین, پاکیزہ ترین جگہ ہے. وہاں جانے کے لیے انسان کو گناہوں کی گندگی سے پاک ہونا پڑے گا. دنیا میں آدمی توبہ کے ذریعے سے, استغفار کے ذریعے سے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا رب کی مغفرت کی طرف دوڑو, اپنی مغفرت کرا لو, اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. علماء نے کہا کہ جب چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے, لمبائی کتنی ہوگی؟ یہاں کہا اس کی چوڑائی بس آسمان اور زمین کے برابر ہے. ارض و السماوات والارض, یعنی وہاں پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے. اتنی وسیع جنت ہے کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ پہلے اور آخری انسان سارے کے سارے, ان میں سے جتنے جنتی ہوں گے جب جنت میں جائیں گے. آج دنیا میں لوگوں کے رہنے کے لیے تنگی ہو رہی ہے, جنت میں کہیں تنگی نہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اتنی وسیع جنت ہے کہ اس میں کسی کے لیے تنگی نہیں ہوگی. لیکن یہ جنت کس کے لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین, یہ تیار کر کے رکھی گئی ہے متقین کے لیے. یہ نہیں کہ جنت بنے گی, اللہ تعالی قیامت آئے گی پھر جنت بنائے گا, نہیں. جنت بنا کے تیار کر کے رکھی گئی ہے, اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے بند. معلوم ہوا کہ جنت موجود ہے. اس وقت ہم اس مجلس میں جنت کی بات کر رہے ہیں, جنت موجود ہے, اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ جنت موجود ہے. لہذا جنت میں داخلہ کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین, یہ جنت تیار کر کے رکھی گئی ہے متقین کے لیے. متقی ہونے کے لیے دو حصے ہیں, دو باتیں ہیں. ایک, اللہ کا ڈر زندگی میں غالب ہو. معاشرے کا ڈر, دنیا کا ڈر, دنیا کی چیزوں کا, فقر و فاقے کا ڈر, یہ سارے ڈر انسان کو جنون کی حد تک کے دیوانہ کر دیتے ہیں, اور آدمی دنیا میں ایسا لگ جاتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھول جاتا ہے. اس کی زندگی میں خوف ہو اللہ تعالی کی ناراضگی کا, اس کی زندگی میں خوف ہو اللہ تعالی کی پکڑ کا, چاہے دنیا کا عذاب ہو یا آخرت کا, یہ ڈر انسان کی زندگی میں ہو. نمبر ایک, قلب کی سطح پر. دو, وہ ڈر اس کی زندگی میں حرکت پیدا کرے. ایک آدمی اگر کسی الیکٹرک کے کرنٹ کے وائر سے ڈرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ڈرتے ڈرتے اس کو پکڑتا ہے؟ نہیں, جب ڈرتا ہے اس تک وہ چیز جائے اس سے بچتا ہے. ایک آدمی آگ سے ڈرتا ہے, آگ جلاتی ہے, نقصان دیتی ہے, تو پھر آدمی اس سے بچاؤ کی بھی صورت اختیار کرتا ہے. تو تقوی ایک طرف تو قلب کی حالت کا نام ہے, دوسرے وہ انسان کی کوشش کا بھی نام ہے. کہ ایک آدمی جس چیز سے ڈرتا ہے, جس چیز کا اس کو خطرہ ہے, آدمی کوشش کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرے. لہذا ایک آدمی جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے تو پھر وہ کوشش کرے اس بات کی کہ کہیں ایسا عمل اس کی زندگی میں نہ آئے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، وہ ایسے کاموں سے بچے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں. تو جنت کس کے لیے ہے؟ جنت اللہ کے پاس ایسی چیز نہیں کہ جو پڑی ہوئی اور کسی کو دے دی جائے، ہے کوئی بھائی لینے والا؟ جنت اللہ کے پاس ایسی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ جنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ جنہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. خبردار، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جنت کوئی بے قیمت چیز نہیں ہے کہ کوئی لینے والا نہیں ہے تو دے دیا ہم کو، نہیں. وہ بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت اعلیٰ نعمت ہے، بہترین مقام ہے. لیکن یہ کیسا ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو اس کے لیے کوشش کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا ہے، مَّا أُخْفِيَ لَهُم، کہ ان کے لیے کیا چھپا کے رکھا گیا ہے، مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا. یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے. اگر جنت سب کے سامنے ہوتی تو سارے لوگ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اس لیے کہ اتنی اعلیٰ جنت ہے. انسان اس کی طلب کیے بغیر نہیں رہتا، انسان اس کی کوشش کے لیے اپنے سارے اوقات صرف کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی خبر پر یقین سامنے آ جائے. ایک ہے کہ آدمی دیکھ کے کرے، ایک ہے کہ آدمی سن کے بات پر یقین کرے اور پھر اس کے بعد اس کے لیے کوشش کرے. اگر آدمی کے پاس ایمان ہے تبھی جا کر وہ اپنی دنیا میں دکھائی دینے والی کھلی ہوئی نعمتوں کو چھوڑ کر قربان کر کے آدمی اس نعمت کے لیے دوڑے گا جو دکھائی نہیں دے رہی ہے اور جو آج نہیں کل ملنے والی ہے. عجیب بات ہے، دکھنے والی نعمتیں سامنے ہیں، ملنے والی نعمتیں آج ملنے والی ہیں، لیکن ایک آدمی ان کو قربان کرے اگر موقع آئے، اللہ اس کا تقاضا کرے، دنیا کے آرام کو چھوڑے آخرت کے آرام کے لیے، دنیا کے مال کو صدقات میں زکات میں قربان کرے، دے اللہ کے دین کے لیے دے، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین لباس، اعلیٰ ترین نعمتیں، بہترین گھر اور سب کچھ اس کو دے دے. دنیا کا سب کچھ، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی مال و متاع، دنیا کی راحت، دنیا کی عزت، دنیا کی ساری چیزیں. ایک آدمی اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، آخرت میں نہ دکھائی دینے والی بعد میں ملنے والی نعمتوں کے لیے، یہ آدمی کے ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں. جس کا ایمان نہیں ہوگا یا کمزور ہوگا یا شک کے ساتھ ملوث ہوگا، ایسا آدمی کہے گا معلوم نہیں ملے گا کہ نہیں، میں اپنی اتنی ساری زندگی کو اس کے لیے کیوں وقف کروں؟ جب تک کہ آدمی کو دکھائی نہیں دیتا آدمی کرتا نہیں ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی اگر اس سے وعدہ کریں تو بتاؤ، دیکھیں گے تو کریں گے. لہذا ایک آدمی کی فطرت میں ہے کہ وہ اس کے سامنے ہوگا تو کرتا ہے. لیکن یہ ایمان ہے جو اعلیٰ ترین چیز ہے، جو ایک آدمی بن دیکھے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے وعدے کی بنیاد پر اپنی زندگی کو لگا دیتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی بنیاد پر اپنی ساری حیات کو اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ایسی چیز ایمان، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جنت اس بنیاد پر ملے گی، اس یقین کی بنیاد پر جس میں شک نہ ہو، اس اقرار کی بنیاد پر جس میں انکار نہ ہو، اس عمل کی بنیاد پر جس میں اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ ہو، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کی تابعداری ہو. تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان، ایسی نعمتیں کہ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھال کے چھپا کے رکھا ہے، ما اخفی لهم، چھپا کے رکھا ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا، جزاء بما کانوا یعملون. یہ نہیں کہا جزاء بما کانوا یعلمون، یہ بدلہ ہے اس معلومات کا جو ان کو تھی. یہاں کہا جزاء بما کانوا یعملون، جب تک کہ معلومات انسان کی زندگی میں معمولات کی حیثیت حاصل نہیں کرتی ہے، آدمی کا علم اس کو نفع نہیں دیتا ہے. ایک ہے معلومات اور دوسرے ہیں معمولات. یہ جانتا ہے پانچ ٹائم کی نمازیں جان رہا ہے، رمضان کے روزے جان رہا ہے، حج فلاں پر فرض ہے جان رہا ہے، زکات فلاں پر فرض ہے جان رہا ہے، اور کتنی ساری سنتیں ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے محرمات ہیں، سب کو جان رہا ہے. اب معلومات ہو گئی، خوش ہو گیا، بہت معلومات والا ہے. جنت معلومات کے بدلے میں ملنے والی چیز نہیں ہے. ایک آدمی دین کو جان لے اور جنت ملے گی نہیں، جب تک کہ جانے ہوئے کو مانتا نہیں ہے اور مانے ہوئے پر عمل نہیں کرتا ہے، جنت کا حقدار نہیں بنتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جزاء بما کانوا یعملون. یہ بدلہ ہے جنت ان کے عمل کا جس کا وہ مسلسل اہتمام کرتے تھے. یہ نہیں کہ عمل آج کر لیا کل چھوڑ دیا، موت تک عمل کرتے تھے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، استقامت اختیار کی، ٹیڑھے پن کی بجائے سیدھے چلتے رہے. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے لیے موت کے وقت آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ان سے کہتے ہیں ڈرو مت اور غمگین مت ہو. وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے اب تک وعدہ کیا جاتا رہا. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. اب دیکھیے کیا کہا فرشتے، کیا کہتے ہیں، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارے دل چاہت کریں. تمہاری چاہت یہاں نہیں، وہاں ہے. یہ حاجت کے لیے دنیا ہے، چاہت کے لیے جنت ہے. بے وقوف نادان مجنون ہے جو چاہتیں دنیا میں تلاش کرے. چاہت کے مطابق ملتا ہے یہاں پہ، کسی کو ملا، کوئی ملا آپ کو ایسا جس نے کہا میری چاہت کا سب کچھ مل گیا مجھ کا؟ نہیں. جس کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی تو دوڑ رہا ہے، جب سب کچھ ہے تو کیوں دوڑ رہا ہے؟ اس کی چاہت ہے، چاہت دنیا میں نہیں ہے، حاجت دنیا میں ہے. حاجت کے مطابق دنیا میں ہے، چاہت کے مطابق نہیں. اگر چاہت کے مطابق ہوتا تو کافر کہتا مجھ کو جنت کی ضرورت نہیں، میری چاہت کا سب یہاں پہ ہے، چاہت کا جنت میں ہے. اسی لیے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تم جو مانگو سب تم کو ملے گا، جو مانگو ملے گا. مطالبہ کرو، حکم دو، خادم ہے لا کے دیں گے. جو چاہت اندر ہے حکم دینے کی، بادشاہت کی، ریاست کی، وہ جنت میں پوری ہوگی. یہاں کا غلام بھی جنت میں جائے گا، کہے گا لاؤ یہ چاہیے، وہ لے کر آئیں گے، اس کی چاہت پوری ہوگی، وہ حکم دے گا، وہ بادشاہ ہوگا وہاں پر، اس کی اپنی ایک بادشاہت ہوگی، اس کا حکم چلے گا. زندگی بھر یہ رب کا حکم مانتا رہا، آج اللہ تعالیٰ نے ایسی حیثیت دے دی کہ تو بول، تو حکم دے، تو مانگ، تو جو کہے گا وہ ہوگا. یہاں تک کہ دنیا کا کسان جنت میں جائے گا، کہے گا اللہ میرا جی بہت چارہ کھیتی کرنے کے لیے، کہے گا ٹھیک ہے کھیتی کرو، کھیتی کرے گا، وہاں بیج بوئے گا، فصل تیار کھڑی ہو جائے گی، کٹ کے ریڈی، اس کی چاہت پوری. ہاں اب دل بھر گیا میرا کہ دنیا میں کھیتی کرتا تھا، انٹرسٹنگ تھی بہت، اور یہاں بھی کرنا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ وہاں پر ہوگا. تو دنیا کی انسان کی جو چاہت ہے، اللہ اپنے بندے کی کوئی چاہت چھوڑے گا نہیں، اس کو پوری کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے اپنی چاہتوں کو قربان کیا اپنے رب کی چاہت کی خاطر، اپنی پسند کو قربان کیا اپنے رب کی پسند کی خاطر. یہ قربانی اگر آدمی دے سکتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت کی اہلیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. جنت قربانی کے بغیر نہیں ہوتی ہے. ہر دن امتحان ہے، صبح اٹھنے سے لے کے دیکھیے، اب آنکھ کھلی سن رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، آدمی سنتا ہے اور اوڑھ لیتا ہے جیسے میں نے سنا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ آس پاس کوئی نہیں جو دیکھ رہا ہے اس کو کہ اوڑھ کے سو گیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی کسی نے مجھ کو دیکھا نہیں میں جاگا، اللہ نے اس کو دیکھا، جس کا حکم ہے جس کی عبادت ہے اس نے دیکھا، تو بیدار تھا لیکن پھر بھی تو نے اپنی بیداری کو نیند میں تبدیل کر دیا اور نماز کو پسے پش ڈال دیا، اللہ جانتا ہے۔ لہذا زندگی میں صبح سے لے کے شام تک انسان پر ایسے اوقات آتے ہیں کہ وہ اپنی چاہت اپنی راحت اللہ کے لیے قربان کرے، اللہ کے امر کے لیے اپنی خواہش چھوڑ دے۔ اگر یہ آدمی اس امتحان میں پورا اتر سکتا ہے یہ کامیاب ہے، یہاں فیل ہو گیا لائق نہیں۔ جو اعلیٰ کی خاطر ادنا کو کھونے کے لیے تیار ہے وہ اعلیٰ کے لائق ہے، جو گھٹیا کی خاطر اعلیٰ کو عمدہ کو قربان کر دے وہ گھٹیا کے لائق ہے اعلیٰ کے نہیں۔ ہم اپنے عمل سے اپنی لیاقت کا ثبوت دیتے ہیں، ہماری زندگی بتاتی ہم کہاں بسائے جانے لائق ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اتنا اعلیٰ بنائے کہ جنت میں بسنے لائق بنے، اپنی سوچ کو اتنا اونچا کرے، اپنے قول کو اتنا پاک کرے، اپنے عمل کو اتنا عمدہ بنائے کہ جنت میں جب بسانے کا وقت آئے تو اس کا رب خود کہے یہ لائق ہے۔ ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ آج تم جنت میں۔ یہ جنت ہے اللہ کی اعلیٰ ترین نعمت، جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی ہے۔ انسان کتنا بھی امیجن کرے اعلیٰ سے اعلیٰ بہتر سے بہتر جنت، جنت کے سامنے اس کا تصور گھٹیا ہے، اتنی اعلیٰ جنت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جنت ان کے لیے ہے، یہ جزاء بما کانوا یعملون، یہ عمل کا بدلہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل۔ امام ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیا؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں۔ لیکن ڈائریکٹ جنت، لیکن اس کے ساتھ اور چیز بھی ہے۔ کیا کہا؟ وما قرب الیہا من قول او عمل، اور اے اللہ میں تجھ سے اس قول کی اور اس عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو جنت سے قریب کرنے والا ہے۔ اس قول کی توفیق دے، اس بات کی توفیق دے جو مجھ کو جنت میں بسانے لائق کرنا ہے، اس عمل کی توفیق دے جو جنت سے قریب کرے۔ تو انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں کہ ڈائریکٹ جنت ایسی نہیں ملتی ہے، بلکہ جنت وسیلے کے ذریعے ملتی ہے، اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح کے بغیر جنت نہیں، ایمان کے بغیر یقیناً جنت نہیں، اور ایمان کی تصدیق آدمی کا عمل کرتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ایمان و عمل کا اہتمام کرے تاکہ جنت میں جانے لائق بنے۔ آئیے دیکھتے ہیں سلف کی زندگی میں ایک چیز کیسی تھی، کئی روایات ہیں، میں چھوڑتے ہوئے کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعرابی جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اگر میں اس عمل کا اہتمام کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ایک دیہاتی کو بھی اس زمانے میں اتنی سمجھ تھی، ایک عام دیہاتی جانتا تھا کہ جنت میں داخلے کے لیے عمل چاہیے۔ اے اللہ کے نبی مجھ کو بتلائیے کوئی ایسا عمل کہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، آپ نے کہا وہ عمل ہے کہ تو اللہ کی عبادت کریں لیکن اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ پہلی چیز شرک سے بچنا، اس کے بغیر جنت نہیں۔ تو اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور تو پانچ نمازوں کا یعنی فرض نمازوں کا اہتمام کرے، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور تو فرض زکات کو ادا کرے، اگر تجھ پر زکات فرض ہے تو زکات ادا کرے، وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے۔ قال والذی نفسی بیدی، اب اس نے کیا کہا؟ توحید کا اہتمام کریں، فرض نمازیں ادا کریں، زکات ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں۔ حج ابھی تک آیا نہیں ہوگا اس لیے کہ حج بہت بعد میں فرض ہوا ہے۔ تو کہا کہ یہ کام کریں۔ قال والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ابدا ولا انقص منه، میں اس سے زیادہ بھی کچھ نہیں کروں گا اور اس سے کم بھی کچھ نہیں کروں گا، جتنا اپنے بتاس کا پکا اہتمام کروں گا، یعنی اس میں میں کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا، نہ غلو کروں گا نہ تقصیر، میں اس میں کم زیادہ نہیں کروں گا، جو بتایا اس پہ پکا عمل کروں گا، کوئی کوتاہی نہیں. آپ نے فرمایا فلما ولا، جب وہ پلٹا جانے کے لیے تو آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا، جو چاہتا ہو جسے بات پسند ہو کہ ایک جنتی انسان کو دیکھے، یہ دیکھو اس کو دیکھو، جتنا آپ نے بتایا میں اس پر عمل کروں. یہ اسپرٹ اصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جنت میں جانے کے لیے مجھ کو کیا کرنا چاہیے، یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر، بتلا دیا، کہا اس سے کم زیادہ کچھ نہیں کروں گا، اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا، کوئی زیادتی نہیں کروں گا اپنی طرف سے، جتنا آپ نے بتایا اس کا اہتمام کروں گا، بس جو بولا جو بتایا جس کا حکم دیا اس کا اہتمام کروں گا. یہ مزاج اگر آدمی میں آ جائے، آپ نے کیا فرمایا، جس کو جنتی آدمی دیکھنا ہو دیکھو اس کو، کیوں؟ جنتی انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے جو بتلا دیا، نہ کمی نہ زیادتی، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں اور اپنی طرف سے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں. یہ مزاج اگر آدمی میں آ جائے وہ جنتی ہے. لہذا اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور آگے آئیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ. آج تو ہم بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں، اے اللہ جنت دے، جنت الفردوس دے، بلا شبہ اس کو مانگنے میں وہ کم نہ مانگے بھائی، جب مانگنے کا موقع ہے زیادہ مانگے. اے اللہ اس کا بس چلے تو کہے دو دو جنت الفردوس دے، اے اللہ جنت الفردوس دے، مانگ رہا ہے لیکن زندگی زندگی دنیا کے پیچھے برباد ہو چکی ہے. صبح سے شام تک دنیا کا شیدائی ہے، اعمال اعمال کا حال یہ ہے کہ آخری مرتبہ وتر کی نماز کب پڑھا تھا یاد نہیں، حال یہ ہے. فجر کی نماز آخری مرتبہ کب پڑھا تھا یاد نہیں، اتنا دور چلا گیا ہے دین سے. لیکن مانگنے کا موقع ہے تو ایسا مانگتا ہے جیسے ہاں واقعی جنت الفردوس کا حقدار ہے. صحابہ کو آپ دیکھیے، صحابہ عمل کی بنیاد پر جنت کا جنت کی چاہت کرتے تھے، مجرد جنت کی چاہت نہیں. آج ہم میں اور ان میں فرق بہت بڑا کیا ہے کہ ہم عمل میں فرعون جیسا عمل کرتے ہیں اور جنت چاہتے ہیں صحابہ جیسی، کیسے ملے گا؟ ہماری زندگی کتنی گندی ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. صاف جنت میں گندا ہو کے جائیں گے کیسا ہو سکتا ہے، پاک جنت میں پاک ہو کر جانا پڑے گا. صحابہ کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں دو دو چیزیں خرچ کریں، دو دو چیزیں صدقہ کریں، نودیا من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں سے اس کو آواز دی جائے گی، یا عبداللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے، یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے. فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو آدمی نماز والا ہوگا، نوافل کا اہتمام کرتا ہوگا خصوصاً فرائض کے ساتھ، ایسے آدمی کو نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا. ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور جو جہاد والا ہوگا، جو فرائض کے اہتمام کے بعد جہاد کا اہتمام کرتا ہو، اس کو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، اور جو روزے داروں میں سے خاص طور سے روزوں کا اہتمام کرتا ہو، کمال درجے میں فرائض کا اہتمام کرتا ہو اور نوافل کا خاص اہتمام اور کثرت کرتا ہو، اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا. اور ومن کان من اہل الصدقتی دعی من باب الصدقہ، اور جو صدقات کا اہتمام کرتا ہو، مال خرچ کرتا ہو اللہ کے دین کے لیے، فقراء میں، غرباء میں، مساکین میں، تو اس کو صدقات کے باب سے دعی من باب الصدقہ، اس کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے اس دروازے سے داخل ہو جا. فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ بأبی انت و امی یا رسول اللہ، جب آپ نے اتنی بات بیان کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ میں سب سے افضل ہیں، انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اے اللہ کے رسول، ما علی من دعا من تلک الابواب من ضرورت، ضروری تو نہیں کہ ایک انسان کو ان سارے ہی دروازوں سے پکارا جائے، کسی کو باب الریان سے، کسی کو باب الصلاح سے، کسی کو باب الجہاد، کسی کو باب الصدقہ پکارا جا رہا ہے، ضروری تو نہیں کہ کسی آدمی کو سارے ہی دروازوں سے پکارا جائے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوگا؟ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، کیا ایسا ہوگا کہ کسی انسان کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے؟ کہ وہ نمازوں کا بھی پابند، نمازوں میں بھی آگے، روزوں کا بھی پابند، صدقات کا بھی دینے والا، اور اللہ کے دین کی خاطر جہاد میں بھی شریک ہونے والا، کیا کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ اس کو سارے دروازوں سے پکارا جائے، کہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ہر دروازہ اس کے لیے تیار ہو؟ ایسا کوئی ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم و ارجو ان تکون منہم، کہا کہ ہاں ایسا ہوگا اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ زندگی کس کو پکارا جائے گا؟ جس کی زندگی میں اعمال ہیں، یہ ابو بکر صدیق ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اعتبار سے ساتھ دینے والے، اپنے مال کو آپ کی خاطر قربان کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ زندگی میں کیا معاملہ ہے، نمازوں میں سب سے آگے، روزوں میں سب سے آگے، اور صدقات میں سب سے آگے، اللہ کے دین کے لیے اگر جان دینے کا موقع ہے اس میں بھی سب سے آگے۔ زندگی میں عمل تھا، یہ نہیں کہ میں صدیق ہوں، یہ نہیں کہ میرے لیے جنت کی بشارت ہے، یہ نہیں کہ میرے لیے تذکرہ آیا ہے، قرآن کریم میں میرا تذکرہ آیا ہے، سارے فخر کی چیزیں اپنی جگہ، سارے فضائل اپنی جگہ، لیکن زندگی عمل سے معمور، اور ایسا عمل نہیں کہ کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا۔ آج ہم ایک نیکی کر لیتے ہیں، ایک حج کر لیا، بس خوش ہو جاتے ہیں، میں تو حاجی ہوں، اب میں کچھ بھی کر لوں کیا ہوتا ہے، حاجی سے پاک ہو چکا ہوں، میں نے مسجد تعمیر کر دی ہے، میں نے زندگی میں دین کا یوں کام کر دیا ہے، میں نے فلاں یتیم کی پرورش کا ذمہ لے رکھا ہے، اب میرے لیے کیا ہے؟ ایک نیکی کو ہم ایسے پکڑ لیتے ہیں گویا کہ اسی نیکی کی بنیاد پر ہم اور ہمارے گھر والے بھی جنت میں جانے والے ہیں، بلکہ جنت ہمارے انتظار میں کھڑی ہے، ہم نہیں گئے تو جنت ادھوری رہ جائے گی، یہ حال ہمارا ہے۔ اور ان صحابہ کو آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی میں توازو ہے، کہتے ہیں کوئی ایسا بھی ہوگا، یہ نہیں کہ میں ہوں میرے لیے کیا جنت میں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا بھی ہوگا کہ شوق ہے کہ بھائی ہم ایسا عمل کریں کہ ساری چیزیں آ جائیں زندگی میں اور وہ جنت ہم کو ملے، ہر دروازے سے پکارا جائے۔ آپ نے کہا کہ ہاں اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم ہوں گے وہ۔ دوسری حدیث دیکھیے، بخاری مسلم کی حدیث تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کون ہے جو آج صبح سے روزے دار ہے، آج کا دن کون روزے دار ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ جب نبی پوچھ رہے ہیں تو بتانا پڑے گا، یہ نہیں کہ اپنا عمل ظاہر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھ رہے ہیں تو ایمان کا تقاضا، طاعت کا تقاضا ہے کہ بتاؤ، پوچھ رہے ہیں کوئی بتائے، اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں، اخلاص کا معاملہ ہوتا تو پوچھتے ہی نہیں، لیکن پوچھ رہے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تو بتانا چاہیے۔ کہا کہ میں اللہ کے رسول، آج کون ہے روزے دار؟ کہا میں۔ قال فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، کون ہے جس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی، کون جنازے کے پیچھے چلا آج؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول میں۔ آپ نے فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کھلایا۔ قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے مریض کی عیادت کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس آدمی میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس آدمی، ایک روایت میں ہے کہ ایک دن میں جس آدمی میں یہ تمام چیزیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ آپ سوچئے یہ نیکیاں کوئی معمولی نہیں ہے، اس میں بہت وقت جاتا ہے۔ ایک آدمی روزے دار ہو، اس کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ پلنگ۔ رمضان کے مہینے میں کیا ہے، آدمی اس کو اپنا حق سمجھتا ہے، آرام کرنا ضروری سمجھتا ہے. آدمی کتنے لوگ ہیں ان کا پورا دن پلنگ پہ جاتا ہے نیند میں, کیوں بھائی کیا احسان کیا تو نے اسلام پہ, روزہ رکھ رہا ہوں میں, روزہ رکھا میں نے. لیکن آپ دیکھیے روزے دار ہیں وہ فرض کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ اگر فرض کا ہوتا تو سارے مسلمان روزہ ہونا چاہیے. یہ ایسے دنوں میں ہیں جس میں روزہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے, آج کہاں روزے دار ہے تو کہا کہ میں, لیکن روزہ رکھ کے کیا کر رہے ہیں, جنازے میں شرکت, روزہ رکھ کے بیمار کی عیادت, روزہ رکھ کے ایک مسکین کو کھانا کھلانا, خود بھوکے ہیں خود روزے سے ہیں لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں. زندگی میں ان کے اعمال تھے, زندگی میں ان کے مجاہدہ تھا, لہذا اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی. آج ہماری زندگی میں تقصیر ہے لیکن ہم صحابہ سے بھی اونچی جنت اللہ سے مانگ رہے ہیں. بتائیے کیسے کیسی چیز ہماری زندگی میں آئے گی, کیسے ہم کو جنت ملے گی. زندگی ویسی چاہیے, ہم صحابہ کی برابری نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے مقتدا ہیں. ان کی زندگی کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے ان کی زندگی میں ان کی تمناؤں کے ساتھ ساتھ عمل بھی تھا. آج ہمارے پاس کیا ہے, عمل نہیں صرف تمنا ہی تمنا ہے, اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے, عمل بھی چاہیے. لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب, تمہاری تمناؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے اور اہل کتاب کی تمناؤں پر بھی کچھ نہیں ہے, خالی تمنا کر کے کچھ ملتا نہیں ہے. من یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, جو برائی کرے گا اس کو اس کا برا بدلہ ملے گا اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی اپنا مددگار وہ نہیں پائے گا. تو ایک آدمی ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ, اللہ فرماتا ہے کہ جو نیک عمل کرے بشرط کہ وہ ایمان والا بھی ہو, یہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. تو ایک آدمی صرف تمنائیں کرے جنت کی اور عمل کے اعتبار سے کھوٹ اس کی زندگی میں ہو, ایسا آدمی کامیاب نہیں ہے, یہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے. ایک آدمی اگر اعمال دھڑلے سے چھوڑتا ہو, فرائض ترک کرتا ہو بے حیائی کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی سے اونچی اونچی امید باندھ لے جنت کی, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ صحابہ کے نقش قدم پر نہیں ہے. ان کی زندگی میں اس کے بالعکس معاملات ہیں, اعمال کی قربانی اور اللہ تعالی سے ڈر کہ کہیں اللہ تعالی قیامت کے دن میری نیکیوں کو رد کر کے مجھ کو جہنم میں نہ ڈال دے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آخری وہ کیا کہہ رہے ہیں, نوجوان بتا رہا ہے کہ آپ کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں, ایسا ایسا آپ نے کیا, یہ کارنامے آپ کے ہیں. کہا نہیں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے معاملے میں نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں تب بھی بس ہو گیا. یہ نہیں کہ جنت کی چاہت نہیں ہے, لیکن یہ کہ زندگی میں ہے کہ عمل کیا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن اللہ تعالی کا ڈر اتنا ہے, اللہ کے پیمانے کا استحبار اتنا ہے کہ اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتے, حالانکہ لائق ہیں, اپنے کو ایسا نہیں سمجھتے کہ میں نے کیا کیا ہے, میں نے ایسا کون سا کارنامہ کیا ہے کہ جنت کا حقدار بن جاؤں, میری نگاہ میں نے جو کچھ کیا وہ کچھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ میرے گناہ اور میری نیکیاں برابر کر کے مجھے چھوڑ دے, یہی بہت ہے میرے لیے. تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کی نیکیاں چھوٹی تھیں, اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے, لیکن ان کی نیکیاں آپ دیکھیں گے بڑی بڑی نیکیاں ہیں. اس لیول کے انسان کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, یہ لیاقت ہے. کتنے اعلی انسان ہیں کہ جس راستے سے عمر جائے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالی نے عمر کی زبان اور اس کے قلب پر حق کو جاری کیا. اتنے اعلی انسان فکر و عمل کے اعتبار سے, قول و عمل کے اعتبار سے, لیکن وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں, میں اس لائق نہیں ہوں, میں اس لائق نہیں ہوں. اور آج ہمارا حال دیکھیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ادھوری اگر اس میں میں نہ رہوں, آج یہ حال ہمارا ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا, شیطان وعدے کرتا ہے تمنائیں دلاتا ہے اور شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. وعدے کر رہے تو تو جائے گا جنت میں, تو نہیں جائے گا تو کون جائے گا. تو پابندی سے چار نمازیں نہ صحیح, فجر کی تو پڑھتا ہے, باقی چھوڑتا ہے لیکن ایک نماز ڈیلی پڑھتا ہے, کون پڑھتا ہے اس دور میں نماز, تو اس سے تو اچھا ہے جو پانچ نمازیں نہیں پڑھتا ہے, کم سے کم ایک تو پڑھتا ہے, تو اسی پر تو اس کو جنت مل جائے گی. ہمارا حال یہ ہے, ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی تقصیر کو معمولی سمجھتے ہیں اور اپنی نیکی کو اعلیٰ سمجھتے ہیں. صحابہ اپنی تقصیر, اپنی کوتاہی, حالانکہ بہت ساری چیزیں ان کی کوتاہی نہیں تھی, اس کو بھی سمجھتے تھے کہ نہیں مجھ سے بہت بڑی کوتاہی. آپ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے, وہاں روئے, جنت جہنم کے تذکرے پر گھر گئے, بیوی بچوں میں تھوڑا ہنسی مذاق ہو گئی, اب آدمی کو دل کی حالت بدل گئی, ایسا لگا کہ وہاں روتا ہے یہاں ہنستا ہے, وہاں حالت الگ, نبی کے سامنے ایک چہرہ, یہاں گھر پہ ایک چہرہ, نافقہم والا ہے. حالانکہ یہ تفسیر نہیں, انسان ہے, انسان کے دل کا حال بدلتا رہتا ہے, قلب کو اسی لیے کہا جاتا ہے قلب کہ اس کی حالت بدلتی رہتی ہے. لیکن اس تھوڑے سے تغیر کو بھی انہوں نے نہ صرف تقصیر سمجھا بلکہ سمجھا کہ یہ نفاق کی علامت ہے. وہ اپنی چھوٹی چیز کو بھی بڑا سمجھتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم اپنی بڑی بڑی کوتاہیوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں, اتنا چھوٹا کہ ہمیں اس پر توبہ کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے. اگر یہ زندگی ہماری ہوگی, موت آئے گی, کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ دے تو جنت کے لائق نہیں ہے, بتائیے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ان کی زندگی میں حال تھا. محمود ابن لبید کہتے ہیں, ان عثمان ابن عفان اراد بنا المسجد, عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی نے مسجد نبوی کی اثر نو تعمیر کی شروعات کی, تو فکرہ الناس ذلک وفاحب ان يدعه على هيئته, لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں مسجد کو چھوڑا تھا, عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسلمان بھی بڑھ گئے, حالات ایسے ہو گئے کہ مسجد میں سمانا تھوڑا مشکل ہو گیا. انہوں نے مسجد کو نئے سرے سے پھر تعمیر کیا, لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی. بعض لوگوں کی رائے تھی جیسا تھا نبی کے زمانے میں ویسی رہنے دو, انہوں نے اچھا نہیں کیا مسجد کو پھر سے تعمیر کر رہے ہیں, تو اس ڈھانچے کو توڑ دیا جو نبی کا تھا. اب انہوں نے اس کو بڑھانا شروع کیا, لیکن وہ پہلے اچھا تھا, جیسا چھوڑا تھا ویسا رہنا چاہیے تھا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی نے کہا, فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجد للہ بنا اللہ له فی الجنت مثلہ. عثمان نے کہا, تم نے بہت باتیں بنائی ہیں, تم نے بہت کچھ کہہ دیا ہے. میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی, اللہ اسی کی طرح اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. میں نے یوں ہی نہیں کیا ہے, نبی سے محبت اپنی جگہ, سب کچھ اپنی جگہ, لیکن مسجد کا ڈھانچہ فی نفسی مطلوب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بنایا بس اسی کو تبرک کے طور پر باقی رکھنا اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے. مسجد عبادت کی جگہ ہے, اور اگر لوگوں کے لیے جگہ ناکافی ہے تو اس کو کشادہ کیا جا سکتا ہے. لہذا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی نے مسجد کو کشادہ کیا اور کہا کہ یہ اس لیے میں نے کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی, اللہ تعالیٰ اسی کے مثل اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا. اسی کے مثل کا مطلب یہ ہے, علماء نے کہا کہ جیسی مسجد کی فوقیت عام گھروں پر ہوتی ہے عظمت کے اعتبار سے, دوسرے گھروں پر اس کے گھر کی فوقیت ہوگی. کہ اس نے, یہ کون آدمی ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کا گھر تعمیر کیا دنیا میں, لہذا اس کا گھر زیادہ افضل ہے دوسرے گھروں کے مقابلے میں. تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ان حضرات کو شوق تھا کہ ہم ایسا کچھ کریں جس سے ہم کو جنت ملے, جنت کے حقدار ہم بنے. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں نے کہا اے اللہ کے رسول, قلت یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ, اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائی کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے, او انتفع بہی, یا میں آپ کی بات سے میرا کوئی فائدہ ہو جائے. قال اعزل الاذى عن طریق المسلمین, آپ نے ایک سادہ نیکی بتلا دی, آپ نے کہا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو. اتنی جامع نصیحت ہے کہ اگر آدمی زندگی میں اس کو یاد رکھے, ایک مسلمان سے تکلیف دور کر دو, مسلمانوں کے راستے سے تکلیف کی چیز ہٹا دے. کہا کہ مجھ کو ایسا عمل بتلائیے کہ جو مجھ کو جنت ملے جائے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک چھوٹی چیز بظاہر چھوٹی ہوتی ہے, لیکن خیر خواہی کے جذبے سے جب کی جاتی ہے وہ چھوٹی نیکی بھی انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے. آدمی صرف اپنی عبادات میں نہ کھوئے بلکہ ایک انسان مخلوق سے تکلیف دور کرنے کی بھی فکر کرے, یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے اگرچہ یہ چھوٹا دکھائی دیتا ہے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور مسلم میں بھی روایت الفاظ کے فرق کے ساتھ موجود ہے. اسی طرح سے اذان کا وقت ہو گیا ہے, ذمہ داران اذان کتنے بجے ہے؟ میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے, کوئی انٹیمیشن نہیں ہے. عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی نے کہا الا اریک امراۃ من اہل الجنۃ, کیا میں تمہیں ابن عباس نے کہا, عطا سے, عطا تابعی ہیں, ابن عباس صحابی ہیں, کہا کہ تم کو جنتی عورت بتاؤں, ایک جنتی عورت دکھاؤں. قلت بلا, کہا کہ ہاں ضرور بتلائیے. قال هذه المرأة السوداء, وہ جو کالی کلوٹی عورت ہے نا, وہ جنتی عورت ہے. اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک روایت میں ہے کہ طواف وہ عورت جو ہے اس وقت میں طواف کر رہی تھی. اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طواف کے لیے آئی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فقالت انی اسرع, اور آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھ کو مرغی کے دورے پڑتے ہیں, میں چکر آ کے گر جاتی ہوں, مرغی میں ہوتا ہے. وہ انی اتکشف, اور جب میں چکر آ کے گر جاتی ہوں, مجھے دورہ پڑتا ہے, تو میرا حجاب کھل جاتا ہے. فدع اللہ علی, اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے, یعنی اللہ سے میرے لیے شفا کی دعا کیجیے. قال ان شئت صبرت ولکی الجنہ, اگر تم چاہو تو صبر کرو, تمہیں اختیار ہے, چاہو تو صبر کرو. ہم لوگ رک جاتے ہیں,
اللهم رب هذه الدار الدائمة
میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں. تو وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ کو دورہ پڑتا ہے اور اس دورے میں میرا حجاب کھل جاتا ہے، فدع اللہ لی، میرے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں. قال ان شئت صبرت ولک الجنہ، آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر لے اور تیرے لیے جنت ہے. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ تجھ کو عافیت دے دے، یعنی بیماری سے شفا دے دے. دو آپشن ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا میں صبر کر لے، تکلیف باقی رہے گی لیکن آخرت میں جنت ہے. دوسرا کیا ہے کہ تکلیف ہٹ جائے گی اور بس، باقی جنت کا کوئی وعدہ نہیں. فقالت اصبر، اس عورت نے نہیں کہا مجھ کو ایک دن دیجئے سوچنے کے لیے، اس عورت نے فوراً کہا اصبر، میں صبر کو اختیار کرتی ہوں. لیکن کہا فقالت انی اتکشف، لیکن کہا اللہ کے رسول، میرا حجاب جو کھل جاتا ہے، فدع اللہ لی، اللہ اتکشف، آپ کم سے کم اللہ سے اتنی دعا کر لیں کہ میرا حجاب نہ کھلے، میری بے پردگی نہ ہو، بیماری باقی رہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے نقصان سے، بیماری کے نتیجے میں جو حجاب کھل جاتا ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ وہ بے اختیاری کی حالت ہے جس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن دینی غیرت اس عورت کی اتنی تھی کہ اس حال میں بھی اللہ کا امر ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس حال میں بھی پردے کا حکم چھوٹنا نہیں چاہیے. تو اس عورت کی حیا، اس کی غیرت، اس کی شرافت، اس کی دینداری کا تقاضا یہ تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول، ٹھیک ہے دنیا میں صبر کر لوں گی، بیماری باقی رہے چلے گا، لیکن جب میں گر جاتی ہوں اس وقت میں میری بے پردگی ہوتی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کم سے کم بے پردگی نہ ہو. اس پر اللہ کے نبی فدعا لہا، آپ نے اس کے لیے دعا کی. تو یہ ایک عورت اس زمانے کی ایسی ہوا کرتی تھی، اس دور کے مرد بھی ایسے نہیں ہیں. اس زمانے میں آپ سوچیں، عورت ہے، اس کے سامنے آپشن ہے، وعدہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے کہ اگر تو کہے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن اگر تو چاہے صبر کرے تو تیرے لیے جنت کا وعدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ میں صبر کر لوں گی. اس عورت نے صبر کو اختیار کیا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جس چیز کو پیش کر رہے ہیں اس کو لے لو. یقینی ہے میرا عمل، ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا، نہیں بیماری سے شفا مل جائے میں نمازیں پڑھ لوں گا، روزے رکھ لوں گا، میں نیکیاں کروں گا، جنت میں چلا جاؤں گا ان شاء اللہ، دعائیں بھی خوب کروں گا. لیکن ہماری نیکیاں قبول ہوں یا نہ ہو، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پیش کیا اس کو قبول کر لینا عقل مندی ہے. اس عورت نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور آپ کی پیشکش کو قبول کر لیا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ ایک اس عورت کی زندگی سے ایک ہمارے لیے ایک اسوہ ملتا ہے کہ مومن کو دنیا میں ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کی تکلیف برداشت کر لے، اللہ کی شکایت نہ کرے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے زبان سے نہ کہے کیا اللہ دوسروں کو تو اچھا رکھ رہا ہے، مجھ کو تکلیف دے دی. بہت ممکن ہے اس تکلیف میں اس کے لیے جنت چھپی ہو. اگر اللہ تعالیٰ سے اس پر راضی رہے، اللہ کی رضا اس کو ملتی ہے. فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو آدمی دنیا میں مصیبت اس پر آتی ہے اللہ سے راضی ہوتا ہے، اللہ کی رضا اس کو نصیب ہوتی ہے. اللہ سے ناراض ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. لہٰذا ایک چیز یہ ملتی ہے کہ دنیا میں مومن پر جب دین پر وہ چلتا ہے مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں، خصوصاً دیندار پر زیادہ تکلیفیں آتی ہیں. ایک آدمی جب تکلیفیں جب اس پر آتی ہیں، ان تکلیفوں کی وجہ سے دین چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہی تکلیف والا راستہ ہے جو جنت تک لے جاتا ہے. موت تک تکلیف ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ موت تک تکلیفیں ہیں، پریشانی ہے، معاشی مسائل، صحت کے مسائل اور مسائل ہیں، موت تک ہے، موت آئے گی سب ختم، پھر اللہ کا جنت والا وعدہ ہے. اگر دنیا میں تکلیف اٹھا لے اب جنت ملتی ہے تو کیا ہے، چھوٹی سی زندگی ختم ہونے والی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے. لہذا مومن دنیا کی تکلیفوں کو جنت میں داخلے کے لیے سیڑھی بنا لیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور جنت کا شوق اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے لیے جو شرط ہے اس کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.